اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رشتہ داروں اور اعزاء و اقربا کی جو محبت خلق کی ہے اسے قائم رکھنا ہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس فطری تقاضے کو پورا کرنے سے نہ صرف انسان تنہائی کا احساس نہیں کرتا بلکہ روایات کے مطابق اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جو کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، صلہ رحم اعمال کو پاکیزہ، اموال کو زیادہ، بلاؤں کو دور، حساب کو آسان اور موت میں تاخیر ڈالتا ہے۔ صلہ رحم کے مزید فوائد بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، جلدی ثواب ملنے کے اعتبار سے بہترین اطاعت صلہ رحم ہے۔ کچھ لوگ برے ہوتے ہیں لیکن صلہ رحم کی وجہ سے ان کے مال میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ سکون سے رہتے ہیں، اور سامعین، سستی کی وجہ سے انسان بعض اوقات اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہو وہ حق پر صبر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، سستی اور تنگ دلی سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ دو ہر برائی کی چابی ہیں۔ جس نے سستی کی اس نے حق ادا نہیں کیا، اور جو تنگ دل ہوا اس نے حق پر صبر نہیں کیا۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دو اور پروگرام، یادوں کے جھروکے اور خلقت کی رانائیاں۔ لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ، عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک جامع اور کامل پروگرام پیش کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بچوں کی نشو و نما اور تربیت کے بارے میں تین چیزوں پر کافی تاکید کی گئی ہے۔ والدین بچوں کے خصوصیات، ان کی روحانی اور نفسیاتی ضروریات کو ان کے نرم و نازک مزاج اور جسم کے تقاضوں کے مطابق پورا کر کے انہیں سعادت و سلامتی کی جانب رہنمائی کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 7 سال سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں کے ساتھ برتاؤ اور ان کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، عام طور پر بچے 7 سال کی عمر میں زندگی کے نئے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ہوا ہے کہ اسی عمر میں بچے اسکول جاتے ہیں اور اسکول کے نام پر ایک چھوٹے سے معاشرے کے اراکین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسکول اگرچہ بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی دنیا ہے لیکن بہت ہی اہم اور کارساز ہے۔ بچے اب اسکول میں اس طرح سے ناز و نخرے نہیں کر سکتے جس طرح وہ اپنے گھر کے اندر کیا کرتے تھے۔ اسکول کا ماحول تعلیم، تحرک اور مقابلے کا ماحول ہے۔ بچے اپنے اساتذہ کی صحیح کوششوں سے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر آگے بڑھتے ہیں، اور کافی حد تک ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ درحقیقت اس دور میں بچوں کی صلاحیتوں کی شناخت کی ذمہ داری اسکول اور گھرانے پر عائد ہوتی ہے۔ اکثر والدین کا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جیسا چاہیں گے تربیت دیں گے اور ان کی پرورش کریں گے، جبکہ اس بارے میں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بچوں کی تربیت ان کی فطرت اور صلاحیتوں کے عین مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی آرزو اور بچوں کی صلاحیتوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ والدین بچوں کی تربیت ان کی صلاحیتوں کے مطابق کریں۔ بچوں کی 7 سال سے 14 سال کی عمر میں ایک اہم مسئلہ ان کے والدین کی اطاعت نہ کرنا ہے۔ بہت سے والدین اس دوران اپنے بچوں کی نافرمانی اور سرکشی سے پریشان رہتے ہیں۔ حالانکہ والدین کو ہر چیز سے پہلے بچوں کے اندر پائے جانے والے ان کے حرکات و سکنات کے اسباب پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر بچہ اپنے لڑکپن میں والدین کی اندھی اطاعت کرنے کا عادی ہو اور ماں باپ کے حکم پر بغیر کسی چون و چرا کے عمل کرتا ہو تو آگے چل کر یہ بچہ مستقل اور آزاد ہو کر زندگی نہیں گزار پائے گا اور نہ ہی مستقبل میں وہ صاحب فکر بن سکے گا۔ بچوں کی صحیح تربیت یہ ہے کہ والدین بچوں کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ اپنے نظریات کو بیان کریں اور مستقل طور پر اپنی فکر کو بروے کار لائیں تاکہ ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو سکے اور وہ اپنے طور پر ایک عقل مند اور صاحب فکر انسان بن سکیں اور زندگی کے نشیب و فراز میں صحیح راہ اختیار کریں۔ سامعین، بچوں کی شخصیت کے تحفظ کے ساتھ ہی والدین کی اطاعت و فرما برداری کے لیے بچوں کے ساتھ ایک عاقل و بالغ فرد کی طرح پیش آنا چاہیے اور ان کے جذبات سے ہرگز نہیں کھیلنا چاہیے، کیونکہ بچے ہر اس شخص سے بھاگنے لگتے ہیں جو ان کے جذبات کو درک نہیں کر پاتا اور نہ ہی وہ ایسے کسی شخص کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ البتہ بچے جب یہ احساس کرنے لگتے ہیں کہ والدین ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے کاموں میں ان سے ہمیشہ صلح و مشورہ کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ان کی عمر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ 7 سال سے 14 سال کی عمر کے بچے اکثر و بیشتر غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے اسکول کے کام میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور وہ اپنی غلطیوں سے آگاہ بھی نہیں ہوتے، تو ایسے موقع پر والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انہیں ان کی غلطیوں سے آگاہ کریں۔ بچوں کی تنبیہ یا مار پیٹ کی نہ تو اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی تربیتی مسائل کے ماہرین اس کو پسند کرتے ہیں، بلکہ تربیتی مسائل کے ماہرین نے تنبیہ اور مار پیٹ کے منفی اثرات سے ہمیشہ خبردار کیا ہے۔ تنبیہ اور مار پیٹ سے نہ صرف بچوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں بلکہ آگے چل کر بچے کی شخصیت پر اس کے دیر پا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 7 سال سے 14 سال کے بچوں کو قید کرنے یا ان کی مار پیٹ کرنے سے ان پر بہت ہی غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر کسی غلطی یا شرارت پر آپ اپنے بچوں کی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو انعام دینے کا جو آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے اور یا اس کو کوئی چیز دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے فی الحال اس کو محروم کر دیں۔ اس سلسلے میں روایات میں آیا ہے کہ ایک دن ایک شخص مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اپنے بچے کی شکایت کی، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کو مت مارا کرو، بلکہ تم اسے تہذیب یافتہ اور مؤدب بنانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہاری یہ ناراضگی زیادہ طول نہ پکڑے۔ بنابراہ بچوں کے گھر والے اور اساتذہ اگر ان کے سن و سال کے اعتبار سے ان کے مسائل کے بارے میں مناسب معلومات رکھتے ہوں اور بچے کی عمر میں اس کی شرارت اور ہٹ دھرمی اور دیگر مسائل پر توجہ رکھیں تو ان کی بہت سی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی۔ سامعین، اور اب آئیے پروگرام کے اس حصے میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے مولانا وزیر علوی کی گفتگو سنتے ہیں.
مشہور معروف پیغمبر کا فرمان ہے، اکرم اولادکم و احسن آدابکم، کہ اپنے فرزندوں کو، اپنی اولاد کو، ان کو عزت دو اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ، اچھی تربیت کرو ان کی تربیت کے حوالے سے. کہ آیا اس زمن میں بچے کو تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے، تادیبی سزا دینا بچے کو؟ یہ آج کل کے دور کا تو بڑا مارک طول آرا مسئلہ ہے، اور اس میں عام جو ماہرین ہیں وہ افراط و تفرید کا شکار ہوئے ہیں. بعض نے تو کہا کہ سرے سے تنبیہ کے اصل مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں اصل بچے کو کسی قسم کی تنبیہ دینا ہی جائز نہیں ہے، ان کی سزا دینا ہی جائز نہیں ہے صورت، اور اسے آزاد چھوڑا جائے، جو چاہے سو کرے. اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اصل یہ کہ تنبیہ خود ایک نظام تربیت کا ایک حصہ ہے، اور بعض کا تو ضرورت ہوتا ہے کہ رشد دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، اسے صحیح لائن میں لے جانے کے لیے تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے، تنبیہ کو اپنایا جائے، اور وہ تنبیہ کو اس کا ایک لازمی جز سمجھتے ہیں. لیکن دین اسلام جو ہے یہ الامر بین الامرین، یعنی میانہ رو ہے، اعتدال ہے دین کے اندر. اسلام نے تنبیہ پہ نہیں زور دیا بلکہ دوسری چیزوں پہ زیادہ زور دیا. بتائیے، ایسا نہیں کہ تنبیہ کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے اسلام نے. اسلام جو ہے وہ تنبیہ سے پہلے، وہ کہتا ہے کہ والدین بہترین دوست ہیں بچے کے، وہ بچے کو باور کرائیں، یقین کرائیں کہ وہ بچے کی فلاح چاہتے ہیں، بچے کی سعادت چاہتے ہیں، دنیا کی سعادت بھی، آخرت کی سعادت بھی. اور وہ بچہ یہ ذہن میں بچے کے بیٹھ جائے کہ میرے سب سے اولین اور بہترین دوست میرے والدین ہیں، جو مجھے کسی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں، اور پھر وہ اس کے لیے اس کے تشویق کے راہ کو اپنائیں، یعنی کوئی اچھا کام کرے اسے آفرین کہیں، کہیں اگر کوئی اشتباہ کرتا ہے، کوئی غلط کام قدم اٹھاتا ہے، وہاں سے ذرا اسے سمجھائیں کہ ہاں یہ کام اچھا نہیں ہے. جیسے ہم چھوٹے بچے کو وہ روکتے ہیں کہ یہ آگ ہے، یہ جلا دیتی ہے، اس سے بچایا جائے، اور یہ چیز اچھی ہے، اس سے کھیلا جائے، استعمال کیا جائے، کیونکہ بچہ تو نہیں جانتا کہ یہ چیز بری ہے میرے لیے، یہ اچھی ہے، اسے سمجھانا پڑتا ہے. اس سے گناہ کے بارے میں، بری عادت کے بارے میں سمجھانا جاتا ہے کہ یہ عادت بری ہے، اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس سے انسان کی اپنی روح پر غلط اثر پڑتا ہے، اور یہ بڑے محبت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ. اسلام نے تنبیہ کو آخری حربہ جو ہے، آخری روش کی جو ہے، وہ وانوانے اس کے لیا ہے کہ جس وقت ہاں دیکھیں کہ ہماری محبت، ہماری دوستی، شفقت، سارے تمام کے تمام جو اسلام نے اصول بتائے تھے، تمام کے تمام جو ماہرین نے، ماہر نفسیات نے ذکر کیے تھے، سائیکالوجی کا ویسے استعمال کر چکے، لیکن یہ پھر بھی نہیں سمجھا، تو اس وقت اسلام کہتا ہے کہ ہاں تنبیہ کی جائے. تنبیہ بدنی بھی اگر جو اسلام نے کہا بھی ہے، تو اس حد تک کہ اس کے جسم کو، اس کے کسی اعضاء کو نقصان نہ پہنچے.
سامعین، بچوں کی تربیت کے حوالے سے مولانا وزیر علوی کی گفتگو آپ نے سنی، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 8 فروردین، 27 رمضان المبارک اور 28 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. 8 فروردین سن 1377 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید جواد حسینی آل علی شاہرودی نے وفات پائی. انہوں نے سن 1308 ہجری شمسی میں نجف میں علم و تقویٰ اور فضیلت والے گھرانے میں آنکھ کھولی. آیت اللہ آل علی شاہرودی نے ابتدائی دینی تعلیم اور علم فقہ و اصول اپنے والد اور دیگر اساتذہ سے حاصل کیا. انہوں نے عراق میں مقیم ایرانیوں پر عراق کی باسی حکومت کے دباؤ کے سبب سن 1354 ہجری شمسی میں عراق سے کویت مہاجرت کی اور وہاں تبلیغ دین، تدریس اور مدارس و مساجد کی تعمیر میں مشغول ہو گئے. انہوں نے سن 1370 ہجری شمسی میں تہران میں سکونت اختیار کی اور تمام ضروری ساز و سامان سے لیس ایک اسپتال بنوایا. آیت اللہ شاہرودی نے 69 سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کو مقدس شہر قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے کے صحن میں سپرد خاک کیا گیا. ستائیس رمضان المبارک سن 959 ہجری قمری کو دسویں صدی ہجری کے عظیم عالم اور فقیہ حسن بن زین الدین لبنان میں واقع جبل عامل کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے. وہ صاحب معالم کے نام سے معروف ہوئے. اپنی تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے حوزہ علم نجف تشریف لے گئے. فقہ، اصول فقہ، منطق اور ریاضی جیسے علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ وطن واپس لوٹے اور دینی علوم کی تدریس کا آغاز کیا. ان کی اہم کتابوں میں معالم الدین کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. انہوں نے سن 1011 ہجری قمری میں وفات پائی. ستائیس رمضان المبارک سن 1110 ہجری قمری کو عظیم مسلمان عالم دین علامہ محمد باقر مجلسی نے وفات پائی. انہوں نے اپنی زندگی میں متعدد کتابیں لکھیں جو مسلمانوں کے لیے اہم ترین ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں. علامہ مجلسی دینی علوم اور تدوین حدیث میں مہارت رکھتے تھے. وہ دینی علوم کے میدان میں تصنیف و تالیف کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے. علامہ مجلسی نے اپنی پوری زندگی میں نماز جمعہ و جماعت قائم کرنے، دینی مدارس کی تشکیل، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی ترویج کے لیے بہت زیادہ کوشش کی. علامہ مجلسی کی تصنیفات 600 سے زیادہ بیان کی گئی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور بحار الانوار ہے. بحار الانوار عربی زبان میں احادیث اور روایات کا مجموعہ ہے جسے علامہ مجلسی نے کئی برس میں جمع کیا. علامہ مجلسی کی دیگر اہم کتابوں میں عین الحیات اور حیات القلوب کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. اٹھائیس مارچ سن 1572 عیسوی کو ہالینڈ کے عوام نے اسپین کے بادشاہ فلپ دوم اور ہالینڈ میں ان کے فوجی کمانڈر کے خلاف تحریک کا آغاز کیا. اس تحریک کے قائد پرنس آف اورنج تھے. اس سے پہلے اسپین کی فوج نے سن 1566 سے شروع ہونے والی پروٹیسٹنٹ فرقے کی تحریک کو سختی کے ساتھ کچل دیا تھا، اور یہی اقدام ہالینڈ کے عوام کی بغاوت کا سبب بنا. بالآخر سن 1576 میں ہالینڈ نے آزادی حاصل کی. اٹھائیس مارچ سن 1736 عیسوی کو برطانوی انجینئر اور سائنسداں جیمس واٹ شمالی برطانیہ میں پیدا ہوئے. انہیں سائنسی مطالعے اور تحقیق میں بہت زیادہ دلچسپی تھی. جیمس واٹ نے اپنی تحقیقات کے دوران بھاپ کی توانائی دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی اور انسان کے لیے بھاپ کی توانائی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کھولا. بھاپ کی توانائی نے خاص طور سے نقل و حمل کی صنعت میں ایک انقلاب برپا کر دیا. بھاپ انجن جیمس واٹ کی اسی دریافت کا نتیجہ تھا. 28 مارچ سن 1868 عیسوی کو مشہور روسی مصنف الیکسی ماکسیمو وچ پیشکوف پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ انہوں نے داستان نویسی اور ناول نگاری بہت جلد شروع کی، اور ریلوے میں ملازمت کے دوران ان کی پہلی کہانی ایک مقامی اخبار میں شائع ہوئی۔ اسی زمانے میں انہوں نے قلمی نام ماکسیم گورکی اپنے لیے منتخب کیا۔ روسی زبان میں ماکسیم گورکی کا مطلب تلخ نصیحت ہے۔ بتدریج ان کا شمار دنیا کے مشہور مصنفین میں ہوا۔ ان کی پہلی کہانی کا نام ماں ہے، جس کو روس اور بہت سے دیگر ملکوں کے لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ماکسیم گورکی کا انتقال سن 1936 میں ہوا۔ مارچ سن 1919 عیسوی کو بانی پاکستان محمد علی جنہ نے ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی سے استعفی دیا۔ جنوری 1919 میں ہندوستان کی مجلس قانون ساز میں ایک بل کا مسودہ پیش کیا گیا، جو بعد میں رولٹ ایکٹ کی شکل میں قانون بن گیا۔ بل ایک کمیٹی کی سفارش پر وضع کیا گیا، جس کے صدر ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس رولٹ تھے۔ بل کا مقصد حکومت مخالف سرگرمیوں کی روک تھام تھا، اور اس کے لیے حکومت یہ اختیار طلب کر رہی تھی کہ مخالفین کو گرفتار کر کے جیوری کے مشورے کے بغیر ان پر مقدمہ چلائے۔ اس نئے قانون کی تجویز سے ہندوستان کے صاحب فکر حضرات بہت مضطرب ہوئے، اور محمد علی جنہ نے وائس رائے ہند کو ایک خط میں اپنا استعفی پیش کر دیا۔ مارچ سن 1939 عیسوی کو اسپین میں تقریباً 2.5 سال کی خانہ جنگی کے بعد جنرل فرانسسکو فرینکو کی قیادت میں بادشاہی نظام کے حامیوں نے جمہوریت پسندوں پر کامیابی حاصل کی اور دارالحکومت میڈرڈ پر قبضہ کر لیا۔ اسپین میں بدامنی اس وقت شروع ہوئی جب جابر و ظالم بادشاہ الفونسو 13 نے جمہوریت پسندوں کے دباؤ کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا، اور وہاں جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسپین کے فوجیوں نے جنرل فرینکو کی قیادت میں سیاسی اور اقتصادی عدم استحکام کو بہانہ بنا کر، اور نازی جرمنی اور فاشسٹ اٹلی کی مالی اور فوجی مدد سے جمہوریت پسندوں سے جنگ شروع کر دی۔ جمہوریت پسند بعض یورپی ممالک کی طرف سے مدد کیے جانے کے باوجود ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ جمہوریت پسندوں کی شکست کے بعد جنرل فرینکو نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور 36 سال تک ان کی آمرانہ حکومت اسپین میں قائم رہی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں کی 8 کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔
عزیز سامعین، بیشتر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
سامعین، پروردگار عالم نے عجیب و غریب مخلوقات کو خلق کیا ہے، جن میں بعض جاندار ہیں جیسے انسان اور حیوان، اور بعض بے جان ہیں جیسے جمادات، اور بعض ثابت و مستحکم ہیں جیسے پہاڑ، اور بعض چلتے پھرتے ہیں جیسے ستارے۔ خداوند عالم نے اپنی لطیف و ظریف خلقت اور اپنی عظیم قدرت کاملہ پر انہیں واضح اور روشن دلیل قرار دیا ہے۔ انہیں واضح اور آشکار دلیلوں میں سے ایک مختلف قسم کے پرندوں کا وجود بھی ہے۔ بعض پرندے زمین کو کھود کر بلوں میں رہتے ہیں، بعض پرندے ایسے ہیں جو دروں میں رہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو پہاڑوں کے سوراخوں میں زندگی کے حسین لمحات بسر کرتے ہیں۔ مختلف پرندوں کے بالوں پر ہوتے ہیں، تو بعض پرندے مختلف شکل و صورت کے حامل ہوتے ہیں۔ سامعین، آئیے اب پرندوں کی خلقت کے بارے میں کچھ تحقیق کرتے ہیں اور ان کے جسم اور خلقت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ پرندوں کی خلقت میں یہ تدبیر رکھی گئی ہے کہ انہیں آسمان ہی پر رہنا ہے اور فضاؤں میں اڑنا ہے، لہذا ان کی خلقت میں ان مقاصد کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرندے کے جسم کو بہت ہی سبک پیدا کیا گیا ہے، اور چار ہاتھ پیر کی بجائے دو پیر، اور پانچ انگلیوں کی بجائے چار انگلیاں، اور پیشاب و پخانے کے دو مقام کے بجائے ایک ہی مقام عطا کیا گیا ہے۔ سامن، جس طرح سے کشتی کا اگلا حصہ نوکیلا، تیز اور باریک بنایا جاتا ہے تاکہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، پرندے کا سینہ اور اگلا حصہ بھی کشتی ہی کی طرح سے ہوتا ہے تاکہ ہوا کو چیرتا ہوا جس طرح اس کا دل چاہے پرواز کرے۔ اسی طرح سے پرندے کے بالوں پر کو لمبا اور بڑا بنایا گیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ اس کی اڑنے میں مدد کر سکے۔ اس کا پورا بدن اس کے پروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہوا اس میں داخل ہو اور بلندی پر بڑے ہی آرام و سکون سے پرواز کرتا رہے۔ پرندوں کی غذا کے سلسلے میں خداوند عالم نے یہ حکمت اپنائی ہے کہ وہ دانے اور گوشت کھائیں اور بغیر چبائے ہوئے نگل لیں۔ اسی طرح سے پرندوں کے منہ کو انسان کے منہ یعنی ہونٹ اور دانت سے آراستہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ انہیں تیز اور مستحکم چونچ عطا کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی غذا کو حاصل کر کے کھائیں اور سخت زمین سے کسی دانے کے اٹھانے اور چننے میں ان کی چونچ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور نہ ہی گوشت کو ٹکڑے کرنے میں ان کی چونچ کو کسی طرح کا کوئی گزند پہنچے۔ چونکہ پرندوں کو دانت جیسی نعمت سے نہیں نوازا گیا ہے اور وہ دانے کو سالم گوشت کو بغیر چبائے ہوئے نگل جاتے ہیں. اس لیے خالق کائنات نے پرندے کے منہ میں ایک ایسی حرارت رکھتی ہے جو دانے کو اس طرح پیس دیتا ہے کہ چبانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن انسان کے اندر اس حرارت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے انسان کو بہرحال اپنی غذا کو نگلنا پڑتا ہے. مگر یہی دانے پرندوں کے منہ میں اس طرح پس جاتے ہیں کہ اس کا اثر تک باقی نہیں رہتا.
سامعین, اس کے علاوہ خالق کائنات نے پرندوں کی تخلیق میں ایسی تدابیر اپنائی ہیں کہ پرندے انڈے دیں, بچے نہ جنیں, تاکہ ہوا میں اڑتے وقت ان کا جسم سنگین نہ ہو. کیونکہ اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ دن بدن بڑھتا رہے جیسا کہ دودھ دینے والوں میں پایا جاتا ہے, تو اس کی سنگینی اس کے اٹھنے اور اڑنے میں رکاوٹ پیدا کرے گی. انہی وجوہات کی بنا پر پرندوں کی اس طرح تخلیق کی گئی ہے جو ان کی خصوصیتوں سے مناسبت رکھتی ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اس طرح کی حکمت و تدبیر کس نے سکھائی ہے کہ وہ اپنی غذا اور دانے کو چنیں اور منہ میں رکھ کر اپنے بچوں کو لا کر کھلائیں. آخر کیوں اس طرح کی سختی و پریشانی برداشت کریں حالانکہ عقل و شعور سے آری ہیں, اور اپنے بچوں سے اس بات کے منتظر نہ رہیں کہ جن باتوں کا انسان اپنے بچوں سے انتظار و امید رکھتا ہے, جیسے فخر, عزت, مدد اور دوام وغیرہ. بے شک یہ بات صحیح ہے کہ پروردگار عالم مہربان ہے کہ جس نے اپنے لطف و کرم اور سخاوت کی اس طرح تدبیر فرمائی ہے کہ وہ ان امور میں بغیر غور و فکر خدا کی طرف سے عطا کردہ انسیت کی بنا پر اپنے بچوں سے محبت کرے, اسے غذا دے تاکہ اس کی نسل باقی رہے. یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مرغی انڈا دینے اور اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں بہت ہی جوش و جذبہ رکھتی ہے, مگر ممکن ہے کہ اسے انڈا دینے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہ ملے. ایسے موقع پر مرغی جگہ تلاش کرتی ہے اور انڈا دیتی ہے. بھوکی رہتی ہے اور کوئی بھی چیز نہیں کھاتی تاکہ انڈے دے سکے, اور پھر کچھ دنوں تک سینکنے کے بعد اس سے بچے نکالے. کیا یہ صرف نسل کے دوام کے لیے ہے؟ جبکہ مرغی عقل و شعور سے آری ہوتی ہے تو آخر اپنی نسل کے باقی رہنے کے لیے اس قدر کیوں اہتمام کرتی ہے؟ اور کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ خالق حکیم نے اس قوت کو اس کے ذہن و دماغ میں ڈالا ہے؟
سامن, پرندوں کے انڈوں کی تخلیق کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. انڈے میں زرد رنگ کا مادہ اور بہت ہی پتلا اور سفید رنگ کا پانی پایا جاتا ہے جسے زردی اور سفیدی کہا جاتا ہے. اس میں سے کچھ اس لیے ہے تاکہ بچہ بنے, اور بعض کو اس میں اس لیے رکھا گیا تاکہ بچے کی غذا کے طور پر کام آئے اور وہ انڈے کو توڑ کر باہر نکل جائے. چونکہ بچے کی زندگی انڈے کے اندر بہت سخت ہوتی ہے اور اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا, اسی وجہ سے اس کے اندر اتنی زیادہ غذا فراہم کی گئی ہے کہ بچے کے باہر نکلنے تک اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے. بچے کی مثال ایک قیدی کی طرح ہے کہ جو قید خانے میں ہو اور اس کے دروازوں کو مستحکم طریقے سے بند کر دیا گیا ہو اور اس تک غذا وغیرہ پہنچنے کا کوئی راستہ بھی نہ ہو, جس کے نتیجے میں قید خانے میں رہنے کی مدت تک اس کے پاس ایسی غذا محفوظ ہونی چاہیے جس کو وہ استعمال کر کے اپنے بدن کی ضروریات پوری کر سکے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پرندوں کے رنگ و شکل کے مختلف صورتوں میں ہونے کی کئی وجوہات ہیں, لیکن مختلف پرندوں کا رنگ برنگے ہونا, خصوصاً بعض پرندے جیسے مور اور چکور نہایت ہی حیرت انگیز پرندے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے قلم کے ذریعے ان کے اوپر پینٹنگ کی گئی ہو. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ خوبصورتی اور باریک بینی سے بنائے گئے نقوش بغیر کسی حکمت و تدبیر کے ہیں, اور کیا یہ خود بخود وجود میں آ گئے ہیں؟ اور یہ مختلف شکلیں بغیر مقصد اور ایک صورت میں وجود میں آئی ہیں؟ سامعین, اس سے بھی بہتر بات یہ ہے کہ پرندوں کے پیر ہیں. بعض پرندوں کے پیر بہت لمبے ہوتے ہیں, تو ان کے لمبے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے پرندے عام طور پر پانی میں ہی نظر آتے ہیں. ان کی دو لمبی پنڈلیاں بھی ہوتی ہیں, گویا وہ نگہبان ہوں کہ جو نگہبانی کے برج پر سے پانی کے اندر نظریں جمائے ہوئے ہوں, اور جیسے ہی اپنی روزی پر نظر پڑے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیں تاکہ اپنے شکار تک پہنچیں. اگر ان پرندوں کے پیر چھوٹے ہوتے تو جس وقت یہ شکار کی جانب انہیں پکڑنے کے لیے بڑھتے تو ان کے پیٹ پانی سے لمس کرتے اور پانی ہلنے لگتا, اور شکار خوف و ہراس کی وجہ سے بھاگ جاتا۔ بس ان دونوں پیروں کو اس طرح بنایا گیا تاکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کریں، غذا حاصل کریں اور زندہ باقی رہیں۔
البتہ ان کے بڑے بڑے پیر ان کے پورے بدن سے ہم آہنگ ہیں، ان کی گردن بھی لمبی ہوتی ہے تاکہ وہ زمین سے اپنی غذا اٹھا سکے۔ اگر پرندے کے پیر لمبے ہوتے لیکن گردن چھوٹی ہوتی تو اس میں زمین سے کوئی چیز اٹھانے کی قدرت و طاقت نہ پائی جاتی۔ ان پرندوں کی منقاریں بھی لمبی ہوتی ہیں تاکہ ان کی مدد سے سادہ غذا لیں اور انہیں حلق سے نیچے اتاریں۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے اس پروگرام میں ملاحظہ فرمایا ہے کہ پرندوں کی خلقت حکمت و تدبیر کے مطابق انجام پائی ہے۔ پرندوں کی یہ حیرت انگیز تخلیق پروردگار عالم کے علم و قدرت کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب بھی انسان خداوند عالم کی اس عجیب و غریب خلقت کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو فوراً ہی بارگاہ خداوندی میں سر تسلیم خم کر دے گا اور پروردگار عالم کے لطف و کرم اور اس کی عظیم قدرت و عظمت کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دے گا۔
اور سامن، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام خلقت کی رانائیاں اپنے اختتام کو پہنچا۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ تہران سمیت ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں عالمی یوم القدس کی ریلیاں، ایران کی فضا، مرد آباد امریکہ اور مرد آباد اسرائیل کے نعروں سے گونج اٹھی۔ عالمی یوم القدس کی ریلیاں اتحاد امت اور ایرانی عوام کی یگانگت کا مظہر ہیں۔ عالمی یوم القدس کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام۔ پاکستان اور ہندوستان میں بھی مختلف شہروں میں فلسطین کی حمایت اور صہیونی حکومت کی مذمت میں عالمی یوم القدس کی ریلیاں۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے کے شدید جھٹکے، سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی، سینکڑوں لاپتہ، عمارتوں کو بھاری نقصان۔ پر اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تہران اور ایران کے دیگر شہروں اور قصبوں میں بیک وقت الالعہد یا قدس کے نعروں کے ساتھ عالمی یوم القدس کی ریلیاں نکالی گئیں، جن کے دوران غاصب صہیونی حکومت کی جرائم کی مذمت کرنے کے لیے روزہ دار لوگوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ جمعہ 27 رمضان المبارک عالمی یوم القدس کے موقع پر تہران اور ایران کے دیگر شہروں میں عالمی یوم القدس کی تاریخی ریلیاں نکالی گئیں۔ اس دوران پورے ملک کی فضا اسرائیل مرد آباد اور امریکہ مرد آباد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ اس موقع پر ریلیوں میں شریک کروڑوں کی تعداد میں ایرانی عوام نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی دہشت گردی کی مذمت کی۔ ایران کی سب سے بڑی اور مرکزی ریلی دارالحکومت تہران میں نکالی گئی، جس میں لاکھوں روزے داروں نے، جن میں مرد و زن، بچے، بوڑھے اور جوان سبھی شریک تھے۔ امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے ظالموں کے ایوان میں لرزہ طاری کیا۔ تہران میں عالمی یوم القدس کی ریلی مختلف راستوں سے تہران یونیورسٹی میں نماز جمعہ کے مقام پر اختتام پذیر ہوئی۔ تہران کی ریلی میں ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سمیت دیگر اعلی سول و فوجی حکام نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر عظیم اجتماع سے ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر قالیباف نے خطاب کیا، جس میں انہوں نے غزہ اور فلسطین میں صہیونی حکومت کے انتہائی وحشیانہ مظالم کی مذمت کرتے ہوئے ان جرائم میں امریکہ کو برابر کا شریک قرار دیا اور نام نہاد متمدن مغربی دنیا کی مجرمانہ خاموشی کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اگست 1979 کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس کے نام سے موسوم کیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں اور اسلامی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس دن صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف ایک آواز ہو کر مظاہرہ کریں، تاکہ فلسطینی عوام کی سرزمین سے صہیونی حکومت کو نکالا جا سکے۔ اس سے پہلے رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں فرمایا تھا کہ انشاءاللہ اس سال کی یوم القدس ریلی بہترین، شاندار اور انتہائی پرشکوہ ریلیوں میں سے ایک ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس سال کی یوم القدس ریلی کی اہمیت کو گزشتہ برسوں سے زیادہ اہم قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ریلی امت مسلمہ کے اتحاد اور فلسطین کے لیے ایرانی قوم کے غیر متزلزل عزم اور حمایت کی مظہر ہے۔ اپنے پیغام میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یوم القدس کی ریلی ہمیشہ ایرانی قوم کے اتحاد اور قوت کی علامت رہی ہے۔ یہ ریلی اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ایرانی قوم اپنے اہم اور بنیادی سیاسی مقاصد پر ثابت قدم ہے اور فلسطین کی حمایت کے نعرے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انہوں نے اس سال کی ریلی کو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں زیادہ اہم قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ عالمی برادری اور وہ لوگ جو اسلامی نظام کو پہچانتے ہیں ایرانی قوم کے حامی ہیں، تاہم بعض ممالک اور حکومتیں میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ایرانی قوم میں اختلافات ہیں۔ یوم القدس کی ریلی ان تمام پروپیگنڈوں اور بے بنیاد دعووں پر خط بطلان کھینچتی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں فلسطین کی حمایت اور صہیونی حکومت کی مذمت میں عالمی یوم القدس کے موقع پر عظیم الشان ریلیاں نکالی گئیں، جس میں ہزاروں روزے دار عوام نے شرکت کی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں من جملہ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر، ملتان، سرگودا، ایبٹ آباد، شیخوپورہ اور اسی طرح پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کے مختلف شہروں سمیت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام مظفر آباد میں بھی یوم القدس کی ریلیاں نکالی گئیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں نکالی جانے والی یوم القدس کی ریلی میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی، جبکہ خواتین کی بہت بڑی تعداد بھی ریلی میں موجود تھی۔ علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو یکجہتی کی دعوت دیتے ہوئے فلسطین کے عوام کی بھرپور حمایت پر تاکید کی۔ عالمی یوم القدس کے موقع پر ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی القدس کی ریلیاں نکالی گئیں۔ دارالحکومت دہلی سمیت ہندوستان کے مختلف شہروں میں نماز جمعہ کے اجتماعات کے بعد ریلیاں نکالی گئیں۔ لکھنؤ میں بھی تاریخی آصفی مسجد میں ایک بڑا اجتماع کیا گیا، جس میں شرکا نے فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر اور اسی طرح کرگل لداخ کے باشندوں نے عالمی یوم القدس کے موقع پر ریلی نکال کر فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کا اعلان کیا۔ یمن کے خلاف امریکہ نے حملوں کا نیا دور شروع کیا ہے، جس کے تحت اس ملک کے مختلف صوبوں کے متعدد علاقوں پر شدید بمباری کی گئی۔ ذرائع کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے جمعے کی صبح یمن کے مختلف صوبوں پر تقریباً 45 بار بمباری کی۔ المسیرہ ٹی وی چینل نے بتایا ہے کہ امریکہ نے یمن پر جارحیت کے نئے دور میں صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا، جبکہ شمالی یمن کے سعدہ صوبے میں بھی الصفرا اور آل سالم علاقوں پر 5 بار بمباری کی۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء پر امریکی حملے میں کئی رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس صوبے کے مختلف علاقوں پر کل 19 فضائی حملوں کی اطلاع ملی ہے، جن میں بعض علاقوں کو جزوی اور بعض علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان پر حملہ کر کے 2 لبنانیوں کو شہید کر دیا۔ لبنانی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے جنوبی لبنان کے برعشیت علاقے پر ایک گاڑی کو حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے بیان کے مطابق صہیونی حکومت اور لبنان کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے کے بعد سے اب تک 106 لبنانی شہری اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ لبنانی صدر جوزف اون نے بیروت میں فرانسیسی صدر کے ایلچی لودریان سے ملاقات میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے حملوں کا جاری رہنا حالیہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ صہیونی حکومت نے ایک بار پھر جنوبی بیروت کے علاقے زائیہ پر بمباری کی ہے۔ لبنان کے میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ گزشتہ 27 نومبر کو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے بعد بیروت پر یہ پہلا اسرائیلی حملہ ہے۔ اس حملے میں زائیہ کی ایک رہائشی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اطلاعات ہیں کہ لبنان کی فوج نے زائیہ میں جس جگہ بمباری کی گئی ہے وہاں جانے والے راستے بند کر دیے ہیں۔ خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے بیروت کے علاقے زائیہ میں جس عمارت کو نشانہ بنایا ہے اس کے آس پاس کئی اسکول بھی تھے۔ میانمار، تھائی لینڈ اور بنگلہ دیش میں زلزلے کے شدید جھٹکے آئے ہیں، جس میں سینکڑوں افراد کے ہلاک اور درجنوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق زلزلے کا مرکز میانمار کا سانگینگ علاقہ تھا، اور زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے میانمار کے مانڈلے میں اراواڈی ندی پر معروف ایوا برج تباہ ہو گیا ہے۔ میانمار میں زلزلے کی شدت 7.7 ریکارڈ کی گئی ہے۔ تھائی لینڈ اور بنگلہ دیش کے بھی کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ خبروں کے مطابق زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ انہیں تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں بھی محسوس کیا گیا، جس کے بعد وہاں میٹرو اور ایئرپورٹ بند کر دیے گئے۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے سے سینکڑوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے، جبکہ سینکڑوں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جبکہ سینکڑوں اموات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زلزلے کے بعد میانمار کے دارالحکومت کا مرکزی ہائی وے پوری طرح سے اکھڑ گیا ہے، تاہم سب سے زیادہ نقصان مانڈلے شہر کو پہنچا، جہاں کئی مندر اور بدھا عبادت گاہیں پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں ایک بار پھر دہشت گردی کے عفریت کا سر کچلنے کے عزم کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں وفاقی اور صوبائی قیادت کا اہم اجلاس ہوا، جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ نے واضح اور دو ٹوک پیغام جس میں دہشت گردی کے خلاف حکومت نے واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف حکومت نے واضح اور دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے جعفر ایکسپریس کے حملہوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانی کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس درمیان 17 روز بعد کوئٹہ سے جعفر ایکسپریس 400 مسافروں کو لے کر دوبارہ پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ اس سے پہلے مسافروں کی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر سخت چیکنگ کی گئی۔ واضح رہے کہ 11 مارچ کو دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ ہمارے اور امریکہ کے درمیان پرانے تعلقات ختم ہو گئے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ گہرے اقتصادی، سیکیورٹی اور عسکری تعلقات کا دور ختم ہو چکا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گاڑیوں کی درآمد پر بھاری محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ میں گاڑیوں کی درآمد پر 25% ٹیکس عائد کر دیا، جو آئندہ ہفتے سے نافذ العمل ہوگا۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم نے ٹرمپ کے آٹو ٹیرف کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا پرانا تعلق، جو ہماری معیشتوں کے درمیان بڑھتے ہوئے انضمام اور قریبی سیکیورٹی و عسکری تعاون پر مبنی تھا، اب ختم ہو چکا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ کینیڈا امریکہ کی جانب سے عائد کردہ آٹو ٹیرف کے خلاف جوابی تجارتی اقدامات کرے گا۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور دنیا کے مختلف ملکوں میں عالمی یوم القدس کی ریلیاں۔ عالمی یوم القدس کی ریلیاں اتحاد و ایرانی عوام کی یگانگت کا مظہر ہیں۔ عالمی یوم القدس کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام۔ یمنی دارالحکومت صنعاء سمیت یمن کے مختلف شہروں میں امریکہ کے وحشیانہ ہوائی حملے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ کے پروگرام انداز جہاں کا۔ جی ہاں سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ اور سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پوری دنیا میں یوم القدس منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پوری دنیا کے حریت پسند فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور گزشتہ ایک عرصے سے غزہ کے مظلوم عوام پر اور غرب اردن کے عوام پر جو صہیونی جارحیت جاری ہے اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کریں گے. اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر منانے کا اعلان کیا تھا, اور تب سے لے کر اب تک یہ ہر سال باقاعدگی سے منایا جاتا ہے, اور اس کا مقصد جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا, قبلہ اول کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا, اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور حریت پسندوں کو مسئلہ فلسطین کی طرف متوجہ کرنا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. پہلے ایک رپورٹ, اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ مہمانوں کے ساتھ آغاز کریں گے.
رواں سال کا یوم القدس جب غزہ کے مظلوم عوام بدستور صہیونی جارحیت کے نشانے پر ہیں. غاصب صہیونی فوج کی تازہ جارحیت میں حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو شہید ہو گئے ہیں. حماس نے تصدیق کی ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے بعد شمالی غزہ میں ہونے والے صہیونی فوج کے تازہ حملوں میں تنظیم کے ترجمان عبداللطیف القانو شہید ہوئے ہیں, جو حالیہ دنوں میں شہید کیے گئے حماس کے اعلی عہدیداروں میں سے ایک ہیں. جس وقت صہیونی فوج نے فضائی حملوں کے دوران جبالیہ میں ان کے پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا, اس وقت ترجمان عبداللطیف القانو کیمپ میں موجود تھے. رواں ہفتے کے آغاز میں صہیونی فوج کے حملے میں حماس کے رکن اسماعیل برہوم اور سینئر رہنما صلاح البردویل بھی شہید ہو گئے تھے. دوسری جانب سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے سربراہ جنرل اسماعیل قانی نے کہا ہے کہ ہم رواں برس یوم القدس اس صورتحال کے ساتھ منا رہے ہیں کہ جب صہیونی حکومت نے امریکی حمایت سے مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف اپنے وحشیانہ جرائم انتہا تک پہنچا دیے ہیں, جس کے مقابلے میں فلسطینیوں نے بے مثال مقاومت کی تاریخ رقم کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ شہید سید حسن نصر اللہ, شہید اسماعیل ہنیہ اور شہید سید ابراہیم رئیسی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ہے. ان تینوں اہم شخصیات نے گزشتہ سال اس پروگرام میں اظہار خیال کیا تھا, آج وہ رحمت الہی کے مہمان ہیں. اسی طرح ہمیں فلسطین, لبنان اور اس کی حمایت میں یمن, عراق, شام اور اسلامی جمہوریہ ایران میں جان نچھاور کرنے والے افراد کو یاد رکھنا چاہیے. جنرل اسماعیل قانی نے ان خیالات کا اظہار عالمی یوم القدس کے موقع پر ممبر القدس پروگرام میں کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ فلسطین میں قدس اور القسام بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے شہداء نے بہادری کی داستانیں رقم کی ہیں. جنرل اسماعیل قانی نے کہا کہ طوفان الاقصی نے دنیا میں نیا رجحان متعارف کروایا. طوفان الاقصی کے نتیجے میں ایسی وحدت سامنے آئی کہ جس نے ساری دنیا کو استقامتی محاذ کی قوت کا منظر دکھایا. اس کے علاوہ دنیا کے تمام مسلم اور حریت پسند اقوام کو میدان میں لانا ان نئے مظاہر میں سے ایک تھا, جس کی نمائش الاقصی طوفان میں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر طوفان الاقصی نے اپنی صادقانہ مقاومت سے وعد الہی کو سچ کر دکھایا کہ کیسے حق باطل پر فتح پاتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, یوم القدس صرف فلسطین کا دن نہیں بلکہ یہ مستضعفین عالم کا دن ہے, ظلم کے خلاف قیام کا دن ہے. یہ وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو پوری دنیا میں یوم القدس منایا جاتا ہے. یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں, ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک قبلہ اول آزاد نہیں ہو جاتا.
جی ناظرین, رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز سزیہ نگار جناب عباس نقوی کو, ہمارے ساتھ موجود ہیں. نقوی صاحب, پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
جی آپ کا شکریہ بہت بہت.
عباس نقوی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال یوم القدس ایک ایسے موقع پر آ رہا ہے کہ جب صہیونی جارحیت جاری ہے, البتہ گزشتہ سال بھی یہی سلسلہ جاری تھا, ماہ رمضان مبارک تھا اور غزہ پر صہیونی جارحیت جاری تھی, اور ابھی بھی یہی سلسلہ ہے کہ صہیونی جارحیت جاری اور مسلسل فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. تو ایسے حالات میں آپ یوم القدس کی اہمیت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یوم القدس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور اس مسئلہ فلسطین جو ہے وہ اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے. البتہ جہاں تک بات اس بات کا تعلق ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم و تشدد کا سلسلہ جاری ہے, صہیونی حکومت جو ہے وہ اپنے مظالم مسلسل فلسطینیوں پر ڈھاری ہے، خاص طور پر غزہ پٹی پر کہ جہاں 50,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں اور ان کے گھر بار جو ہیں وہ ہر چیز تقریباً غزہ جو ہے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے اور ہر طرح کی بنیادی تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں۔ لیکن اگر ہم مسئلہ فلسطین پر ایک نظر ڈالیں تو شروع سے یہی مسئلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب سے اسرائیل نے اپنے وجود کا اعلان کیا ہے تب سے لے کر اب تک اس کی طرف سے فلسطینیوں پر ظلم ڈھائے جانے کا سلسلہ اسی زمانے سے شروع ہو گیا تھا، بلکہ فلسطین کی بنیاد ہی جو رکھی گئی تھی وہ اسی بات پر استوار ہے۔ ایک طرف تو فلسطینی جو ہیں ان پہ ظلم و ستم کیا جاتا رہا اور اس کی بہت ساری مثالیں ماضی میں بھی موجود ہیں کہ اسرائیل نے کیسے کیسے مظالم فلسطینیوں پر ڈھائے، اور دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی ماہیت جو ہے اسرائیلی حکومت کی وہ بربریت اور ظلم و تشدد پر استوار ہے۔ تو صہیونی حکومت کا قیام جو ہے جہاں پر اس میں سامراجی طاقتوں کی دخل اندازی رہی ہے، ان کی حمایت رہی ہے، اس کے ساتھ خود صہیونی حکام کی بربریت جو ہے وہ بھی اس میں دخیل رہی ہے۔ اور 1948 سے جب صہیونی حکومت کے وجود کا اعلان کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے جب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ صہیونی حکومت کو وجود میں لایا جائے گا، تب سے ہی فلسطینیوں پر ان کے مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو آج تک جاری ہے، اور اب پچھلے سال خاص طور پر 7 اکتوبر کے بعد سے اس میں بہت زیادہ شدت پیدا ہوئی۔ تو ایسے عالم میں عالمی یوم القدس منانا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور بہت زیادہ ضروری بھی ہے۔ البتہ مسلمان اقوام جو ہیں وہ تو جب سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی یوم القدس کا اعلان کیا ہے تب سے اس کی حامی رہی ہیں، لیکن اب اسلامی حکومتوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔ بعض جگہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکومتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر فلسطین کے حق میں اگر مظاہرے کیے جاتے ہیں اور ان کی حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے تو حکومتوں کی طرف سے نہ صرف یہ کہ ان کی حمایت نہیں کی جاتی بلکہ ان کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے مسلمان حکومتوں کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ اب جب کہ 50,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور صہیونی حکومت کی بربریت کھل کر سامنے آ چکی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اسلامی حکومتوں کو بھی اور حکام کو بھی اس جانب متوجہ ہونا چاہیے کہ عالمی یوم القدس جو عوام مناتے ہیں ان کے ساتھ حکومتوں کو بھی شامل ہونا چاہیے۔
اچھا نقوی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد جو جارحیت شروع کی غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینیوں کے خلاف، تو پوری دنیا کے اندر شدید رد عمل ظاہر ہوا، اور وہ ممالک بھی کہ جو اسرائیل کے غاصب صہیونی حکومت کے حامی سمجھے جاتے ہیں وہاں کے عوام نے بھی بھرپور طریقے سے نکل کر ان کے خلاف مظاہرے کیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ یوم القدس، اس کے جلوس کے مظاہرے ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، تو یہ کس حد تک عالم اسلام کے علاوہ دوسرے حریت پسندوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے؟
جی بالکل، یہ جو 7 اکتوبر کا جو واقعہ ہے اس نے مسئلہ فلسطین کو ایک نئے موڑ میں داخل کر دیا ہے اور ایک تاریخی اس کی حیثیت ہے، چونکہ اس میں اسرائیل کی بہت زیادہ ناکامی، فوجی اور اطلاعاتی اور انٹیلیجنس کی ناکامی، اور اس کی ساکھ جو ہے وہ ایک طرح سے تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ تو بہرحال اس نے بھی مسئلہ فلسطین کو اجاگر کیا، لیکن اس کے بعد جو صہیونی حکام کی طرف سے جو وحشیت اور وحشی پن جو ہے وہ سامنے آیا، تو اس کے بعد عالمی ضمیر بھی جاگ اٹھا۔ وہ لوگ کے جو مغربی میڈیا، امریکی میڈیا اور صہیونی میڈیا کے سے متاثر تھے اور سمجھ رہے تھے کہ چونکہ صہیونی میڈیا میں اس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حماس جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اسرائیل اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد جو اسرائیلی حکام کی طرف سے جس ظلم و ستم کا جو ارتکاب کیا گیا، تو اس کے بعد حتیٰ یورپی ممالک کے جو عوام ہیں اور امریکہ کے عوام اس بات کی جانب متوجہ ہوئے کہ اب تک ہماری حکومتوں نے ہم سے اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہ سارا جھوٹ کا پلندہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے پھر مغربی رائے عامہ اور امریکی رائے عامہ جو ہے وہ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور مسئلہ فلسطین جو ہے اس کی جو صحیح صورتحال ہے وہ ان کے سامنے آئی۔ تو اسی کے بارے میں رہبر انقلاب الاسلامی نے بھی ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم تاریخ کے جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف کھڑے ہو۔ تو یہ جو صہیونی حکومت نے جو بربریت کی، اگرچہ وہ بہت ہی المناک ہے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امریکی رائے عامہ بلکہ دنیا بھر کی رائے عامہ کو یہ سمجھنے کا موقع مل گیا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، اور اسرائیل کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، اور اس کے چہرے سے جو نقاب تھی وہ اتر گئی اس کے بعد۔
جی بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے جناب راشد احد صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ راشد احد صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی راشد صاحب بہت بہت شکریہ۔ یوم القدس پاکستان سمیت، ایران سمیت پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ ہمارے معزز مہمان نے کہا کہ 7 اکتوبر نے پوری دنیا کے سامنے غاصب صہیونی حکومت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا، اور جو اس کے حامیوں نے اس کے منہ کے اوپر ایک جھوٹی نقاب ڈالی ہوئی تھی، امن پسند کی، صلح پسند کی، اور فلسطینیوں کو دہشت گرد کہا جا رہا تھا، اس جارحیت نے اس کو دنیا کے سامنے برملا کر دیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملکس کا دن اور اس حوالے سے نکالے جانے والی ریلیاں اور مظاہرے کس حد تک دنیا کو آگاہ کرنے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو یوم القدس ہے وہ تو اسی نے تو قدس کے مسئلے کو یعنی عام کیا ہے اور ایک حساس مسئلہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ امام خمینی نے جو اس کو یوم القدس قرار دیا اور منائے جانے پر زور دیا، تو اس کے نتیجے میں ایک تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چلا، اور اس کے نتیجے میں اس مسئلہ فلسطین جو کہ حالت نزا میں پہنچ چکا تھا بالکل، اور یعنی دم توڑنے کے قریب تھا، اس میں ایک جان آ گئی امام خمینی کے اس حکم سے کہ رمضان کے آخری جمعۃ الوداع کو یوم القدس بنایا جائے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور اب جب کہ 23 اکتوبر کا واقعہ ہوا تو اس نے تو ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی اور امن کی جو کچھ دعوے تھے، اور یہ کہ انسانیت کے احترام کی وغیرہ کے، یہ سب جو دعوے تھے مغرب اور امریکہ کے، اس پر سے قلعی کھول دی جو کچھ انہوں نے کیا، اور اس کس قدر یعنی کہ ہولوکاسٹ کا سہارا لے کر اسرائیل اپنے آپ کو مظلوم بنتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی ہولوکاسٹ کے نتیجے میں جو یہودیوں پر ظلم ہوا اس کے لیے ان کو ایک زمین چاہیے تھی، اور یہ اسرائیل جو ہے اس کے ان کو پناہ دینے کے لیے ایک مملکت ہے۔ حالانکہ اس نے 7 اکتوبر 2023 کا جو واقعہ ہے اس نے ان کے ہولوکاسٹ سے جو متعلق مغرب میں ان کے لیے سافٹ کارنر، ایک نرم گوشہ ہوتا تھا ان کے لیے، اس کو ابھی خاتمہ ہو کر دیا اس ان کے بربریت نے، 7 اکتوبر 2023 کی بربریت اور جارحیت نے۔ لوگ کہتے ہیں اکثر میڈیا پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 اکتوبر تو کا جو واقعہ تھا وہ حماس نے کیا، حالانکہ حماس نے جو کچھ کیا وہ 75 سال کے اس کا جب ایک تو یہ کہ 75 سال میں جو ظلم ہوا اس کا رد عمل دکھایا، جو کہ ایک فطری رد عمل، نہ کہ یہ حماس کی طرف سے جارحیت کی گئی، اور اتنا یہ فطری رد عمل تھا کہ ان کو پوری مغربی دنیا کو، امریکہ کو اور اسرائیل کو سہارا لینا پڑا کہ حماس نے یہ کیا وہ کیا اور ایسے لوگوں پر ظلم کیا اور ایسے بچوں کا قتل کیا، ایسے عورتوں پر زیادتی کی، اور وہ بہت جلد اس کی قلعی کھل گئی، اور یہ جو ہاسٹیجز کی رہائی تھی انہوں نے تو اور کھول کر رکھ دیا کہ حماس کس قدر یعنی کہ پاکیزہ لوگ ہیں، حماس کے افراد، اور کس قدر پاکیزگی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اور ان کے تمام کچھ کیئر کرتے ہوئے ان کو رکھا اور پھر ان کو بڑی عزت سے رہا کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 7 اکتوبر کا واقعہ ایک یعنی اس پورے مقاومت کی تاریخ میں ایک بہت ہی عظیم واقعہ. اس کی عظمت اور اس کی یعنی کہ جو اس کی اہمیت ہے اس کو درک کرنا یعنی کہ ایک محدود وقت میں ممکن نہیں ہے. یہ دھیرے دھیرے اس پر رکھتا ہوں, اس پر سے کیا کہتے ہیں پردہ ہٹے گا اور اس کے کیا اثرات ہوئے. دیکھیں نا اس وقت جس طریقے سے انہوں نے درندگی دکھائی, ابھی تو آپ نے کچھ دن پہلے جو ہے سیز فائر سے پہلے آپ نے 48,000 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا. اس کے بعد سے جب سیز فائر کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا تو دوسرے مرحلے میں جانے کے لیے آپ لیت و لال کرنے لگے, اسرائیلی لیت و لال کرنے لگے, امریکہ اور نیتنیاہو سب مل کر کے کہنے لگے. اور اس پر سے امریکہ کا یہ کہنا, ٹرمپ کا یہ کہنا کہ یہ جو سیز فائر ناکام ہوا ہے وہ حماس کی وجہ سے ناکام ہوا ہے, حالانکہ اس میں سراسر نیتنیاہو ذمہ دار ہے, بالکل نیتنیاہو. اور کل کی جو انہوں نے جو اتنا ظلم کرتے کرتے کل جو پھر سیز فائر کے بعد جو اتنے لوگ مارے کہ اب حماس کے پھر سے لیڈروں کو مارنا شروع کر دیا ہے. تو کل ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے اسپوکسمین جو تھے, ترجمان جو تھے حماس کے, عبداللطیف القانوا, ان کو 8 فلسطینیوں کے ساتھ ایک جبالیہ کے ٹینٹس یعنی کہ اکوموڈیشن میں ٹینٹ اس میں جو ہے اس پر حملہ کر کے ان کو 8 فلسطینیوں کے ساتھ شہید کر دیا. اسی طریقے سے 2 روز پہلے کی بات ہے کہ 2 روز کے گئے اسماعیل برہوم اور کیا کہتے ہیں صلاح البرداویل کو ان کو قتل کر دیا. اور اس طریقے سے انہوں نے نارتھ میں جو کچھ کیا وہ کیا, ساؤتھ کے رفا اور بیت لاہیا میں بھی انہوں نے اسٹرائکس کیے اور انسانی یعنی کہ فلسطینیوں کی جانیں لی. تو ان کا یہ پورے غزہ میں ان کا جو پلان ہے کہ اس کو گریٹر اسرائیل کا کیا کہتے ہیں اس کا حصہ بنا لیا جائے, اس لیے جتنا ظلم کر سکو یہ کرو. یہ 7 اکتوبر سے ان کا یہ یعنی کہ پورے یعنی یہ برہنہ ہو گئے ظلم کے معاملے میں اور بربریت اور شفاقیت اور شقاوت کے معاملے میں, یہ برہنہ ہو گئے پوری طرح سے پوری دنیا میں, پوری دنیا کے عوام کے سامنے, بالخصوص مغرب کے عوام کے سامنے. اور مغرب کے عوام نے وہاں کے یونیورسٹی کے طلبہ نے اور عام لوگوں نے جس طریقے سے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے, وہ اس بات کا یہ ہے کہ 7 اکتوبر نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے, پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا, پوری دنیا کے عوام کو, انصاف پسند لوگوں کو جن کے اندر ضمیر تھوڑا سا بھی ضمیر کی آواز زندہ ہے ان کی روح میں, ان کو اس نے بیدار کر دیا. تو یہ جو 7 اکتوبر کا واقعہ ہے یہ 75 سال کی ان کی زیادتیوں کا واقعہ اور یہ ایک دم سے ایک رد عمل کے طور پر سامنے آیا اور دنیا کو اس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اسرائیل کے انٹیلیجنس فیلیور اور یہ سب اب تو ان کے خود جنرلز کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی زبردست انٹیلیجنس پہلی ہوتی ان کو ناکام. تو یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ آلام و مصائب کا سبب بنا فلسطینیوں کے, لیکن اس کے یعنی کہ جو اندر ہے وہ بہت فلسطینیوں کے لیے ایک نوید ہے, اس میں پیغام ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اتنی یعنی کہ قتل عام کے بعد فلسطینیوں کے جو مقاومتی فلسطین کی مقاومت ہے وہ جس طریقے سے مضبوط ہوئی ہے اس سے اسرائیل عاجز ہے, امریکہ عاجز ہے اور وہ ایک طرح سے مایوس سا ہو گیا ہے کہ اب ان پر قابو پایا جا سکے گا اور گریٹر اسرائیل کو کیا کہتے ہیں کا خواب پورا کیا جا سکے گا اور فلسطین پر پورے طور سے قبضہ مکمل کیا جا سکے. اس حوالے سے ماسا اور اسی عالم یاس میں یہ جو ہے ظلم و بربریت ان کے پاس ایک چارہ ہے کہ یہ اتنا ظلم کرے کہ یہ ابھی جو ان کو یعنی کہ ڈسپلیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہ سب اسی لیے ہے. ٹرمپ نے ڈسپلیسمنٹ کی بات کی تھی, اب نیتن یاہو اسی پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ سب یعنی ان کی کمزوری اور ناتوانی کا آئینہ دار ہے یہ پورے طور سے. اگرچہ بظاہر لگ رہا ہے کہ بہت یہ طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن یہ طاقت ہرگز نہیں ہے. یہ اس کے بعد پھر آپ اور ہم سب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ کس طریقے سے ان کی جو ظلم و بربریت کا ایک جنون ہے وہ کس طریقے سے یعنی کہ اپنی موت آپ مرے گا, اور پھر فلسطینیوں کو اور فلسطین کے حامی کس طریقے سے ابھر کر سامنے آئے.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا راشد احسان صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا عباس نقوی صاحب. بڑی تفصیل کے ساتھ راشد احسان صاحب نے ذکر کیا فلسطین کے حالات کو, خاص طور پر 7 اکتوبر 2023 کے واقعے کو. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 7 اکتوبر 2023 کا واقعہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہم دیکھیں تو گزشتہ تقریباً 76-77 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ فلسطینیوں پر ہمیشہ غاصب صہیونیوں نے ظلم کیے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی زمینوں پر قبضہ کرتے چلے گئے ہیں. اور جو گزشتہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 15-20 سال سے شدید ترین محاصرے کا شکار تھے, تو فلسطینیوں کے پاس اس کے علاوہ کیا چارہ تھا کہ, اور جب امریکہ اور دوسری مغربی طاقتیں دوسرے ملکوں پر دباؤ ڈال کر اسرائیل کو تسلیم کروانے کے مشن پر گامزن تھیں, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت سے ملک جو ہیں مستقبل قریب میں اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اور ابراہیم معاہدے پر عمل درآمد ہو جائے گا, تو 7 اکتوبر 2023 نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا. تو فلسطینیوں کے 7 اکتوبر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
جی ہاں, یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ فلسطینیوں کا 7 اکتوبر کا جو واقعہ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ایسی حالات میں رونما ہوا کہ جب عرب ممالک ان کی لائنیں لگی ہوئی تھیں کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ معمول پر لے کر آئیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب چونکہ کل عالمی یوم القدس بھی ہے, اور اگر عالمی یوم القدس جس زمانے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اعلان کیا تھا تو وہ بھی بالکل ایسی ہی صورتحال تھی. یعنی وہ زمانہ تھا کہ جب مصر کے صدر نے امریکہ کے ساتھ مل کر اور اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا تھا اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا. تو یعنی اس زمانے میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا مصر کی طرف سے, تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی حالات میں عالمی یوم القدس کا اعلان کر دیا اور مسئلہ فلسطین کو اجاگر کر دیا, اور اس طرح آہستہ آہستہ پوری ملت اسلامیہ متحد ہو گئی اس بات پر کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد سے پھر ایک جذبہ پیدا ہوا ملت اسلامیہ کے درمیان کہ ہم کسی صورت میں بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اور مصر جو ہے اس کے بعد سے پھر خود عربوں کے درمیان بھی الگ تھلگ ہو کر رہ گیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 7 اکتوبر کا جو واقعہ پیش آیا تو اس سے پہلے بھی 4 عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم یعنی اس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات معمول پر لا چکے تھے, اور بعض عرب ممالک ایسے تھے کہ جو درپردہ اسرائیل کے ساتھ رابطے میں تھے لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیے تھے اپنے تعلقات, اور طے یہی تھا کہ وہ بھی اپنے تعلقات جو ہیں وہ ظاہر کر دیں گے اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اور اس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ معمول پر لے آئیں گے. تو ایسی صورتحال میں فلسطینیوں نے جو ایک بڑی جرأت اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا وہ 7 اکتوبر کا واقعہ تھا. 7 اکتوبر کا واقعہ رونما ہوا, مجاہدین نے حملہ کیا اسرائیلی فوجیوں پر, اور ایک طرف تو ان کی طاقت جو تھی جو صہیونی حکومت نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ ہماری فوج بہت زیادہ مضبوط ہے اور اسے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا, تو ہم نے دیکھا کہ چند حماس کے مجاہدین نے ان کی اس بھرم کو خاک میں ملا دیا اور اسرائیلی فوجیوں کو اس طرح بعض کو.
اور اب بھی اگر جو ہے وہ امریکہ اور مغربی ممالک اس کی مدد نہ کریں تو تنہ تنہا تو ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ لڑنے پر قادر نہیں ہے,
قادر نہیں ہے. جی بالکل. اور دوسری طرف جو ہے وہ جس بات کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سلسلہ کہ جو عرب ممالک نے شروع کیا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اپنے معمول پر لے کر آئیں, وہ اس کے بعد سے وہ بھی رک گیا. اور اب کوئی بھی عرب ملک اگرچہ فلسطینیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, ظاہر ہے کہ بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں, ان کے گھر بار جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں, لیکن اس موجودہ صورتحال میں بھی کوئی بھی عرب ملک اس بات کی جرت نہیں کر رہا ہے کہ یہ اعلان کرے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ معمول پر لانا چاہتے ہیں. اگرچہ شیطانی طاقتیں پس پردہ جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں اور وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گی امریکہ جیسی طاقتیں, لیکن فی الحال امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو دی جانے والی ہر طرح کی اسلحہ جاتی امداد اور مالی امداد کے باوجود بھی اور عرب ملکوں کو ملنے والی ہر طرح کی شہ کے باوجود بھی کوئی عرب ملک بھی اس بات کی جرت نہیں کر رہا کہ وہ کہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ معمول پر لا رہے ہیں.
اچھا عباس نقوی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کو تباہ و برباد تو کیا اور بڑی تعداد میں شہید اور زخمی بھی ہوئے, لوگ بے گھر ہوئے. اس کے علاوہ اس نے جنگ بندی کے بعد اب فلسطینی مجاہدین جو ہیں, فلسطینی قائدین, ان کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے, اور گزشتہ 15 مہینوں کے دوران اس نے جو غزہ پر جارحیت کی تھی, غرب اردن پر کی تھی, جنوبی لبنان پر کی تھی, بہت سے رہنماؤں کو شہید کیا تھا, تو اس سے یہ سمجھ رہے تھے شاید کہ اس طریقے سے یہ استقامتی تنظیموں کو ختم کر دیں گے, ان کی طاقت کو ختم کر دیں گے. تو کیا ان شخصیات کے جانے سے تنظیمیں کمزور ہو گئیں یا ختم ہو گئیں؟
اسرائیل چونکہ چاہتا یہ ہے کہ استقامت کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے. پہلے تو اس نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ جیسے وہ محمود عباس یا ان سے پہلے یاسر عرفات تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں یا ساز باز کی جائے, تو ایک وہ سلسلہ شروع کیا تھا اسرائیل نے, اور کرنا یہ چاہتا تھا کہ فلسطینی جو ہیں وہ استقامت کا راستہ چھوڑ دیں, مذاکرات کی طرف آئیں, اور مذاکرات کے ساتھ پھر وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا. تو اسرائیل چاہتا یہ ہے کہ استقامت کو کسی بھی طریقے سے ختم کیا جائے, اور دیکھا جب وہ فلسطینیوں کی طرف سے, خاص طور پر حماس کی طرف سے استقامت کا راستہ چھوڑا نہیں گیا, اور اسرائیل نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ استقامت پر قائم ہیں, استقامت کی راہ پر قائم ہیں, اپنی مقاومت کو جاری رکھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم اگر ان کے لیڈروں کو راستے سے ہٹا دیں تو اس کے ساتھ یہ استقامت ختم ہو جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا پوری تاریخ میں, اور نہ صرف اسرائیل بلکہ ہر جگہ پر یہی نظر آتا ہے کہ اگر کسی بھی تحریک کے قائدین کو اگر شہید کیا جائے, خاص طور پر اسلامی قائدین اور وہ بھی آل محمد کے ماننے والے جو ہیں, تو ان کے اگر قائدین کو شہید کیا جاتا ہے تو وہ قوم نہ صرف یہ کہ پیچھے نہیں ہٹتی ہے بلکہ اس کے اندر مزید استقامت کا جذبہ مزید بڑھتا ہے, پیدا ہوتا ہے, اور ایک شہید کی جگہ جو ہے وہ 10 مزید جوان جو ہیں وہ اٹھ کر وہ لے لیتے ہیں. حماس کے سلسلے میں بھی یہی ہے, حماس کے بہت سارے قائدین کو شہید کیا گیا, یہ کوئی اب جو انہوں نے شہید کیے ہیں اسرائیل نے یہ اولین شہید نہیں ہیں قائدین, اس سے پہلے بھی حماس کے قائدین شہید ہو چکے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ حماس نے استقامت کا راستہ جو ہے نہ صرف چھوڑا نہیں بلکہ اس کی استقامت میں مزید قوت اور مزید وسعت پیدا ہوتی رہی ہے. پہلے استقامت غزہ تک محدود تھی, اب وہاں سے بڑھ کر وہ مغربی کنارے تک بھی پھیل چکی ہے, اور پہلے استقامت حماس کی اتنی زیادہ مضبوط نہیں تھی جتنی اب ہے, یعنی شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ استقامت پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آتی ہے.
آپ نے استقامت کی بات کی, تو ہم دیکھتے ہیں استقامتی تنظیمیں جو ہیں وہ چاہے وہ فلسطین کے اندر ہوں, غزہ میں ہوں, غرب اردن میں ہوں, یا وہ جنوبی لبنان میں ہوں, عراق میں ہوں, یا یمن میں ہوں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ استقامتی تنظیمیں تمام تر دباؤ کے باوجود, تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود پوری طرح سے فلسطین کی حمایت میں, غزہ کی حمایت میں ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان تنظیموں کو دباؤ کے ذریعے سے, فوجی کاروائیوں کے ذریعے سے فلسطین کی حمایت سے, غزہ کی حمایت سے برگشتہ کیا جا سکتا ہے؟
اب اس سلسلے میں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی مثال جو ہے وہ شہید سید حسن نصر اللہ کی ہے, چونکہ شہید سید حسن نصر اللہ کی جو شخصیت تھی پوری دنیا میں جانی پہچانی تھی, اور بہت اہم شخصیت ان کو سمجھا جاتا تھا. تو اسرائیل کا خیال یہ تھا اور شاید بعض دوسرے لوگوں کا خیال بھی یہ ہو کہ اگر یہ حذف ہو جاتے ہیں یعنی استقامت سے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد استقامت ختم ہو جائے گی. لیکن خود حزب اللہ لبنان نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے فوراً بعد جو ہیں وہ ان کے نائب کو لے آئے, اور جو ان کے نائب ہیں انہوں نے بھی یعنی سارے ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حال ہی میں جو تقریر کی ہے اس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم نے جو عہد کر رکھا ہے ہم اپنے عہد پر قائم ہیں. اب ٹیکٹیکیں تو بدل سکتی ہیں لیکن فلسطین کی حمایت کا سلسلہ جہاں تک ہے وہ حزب اللہ لبنان کی اسٹریٹجی ہے, اور ان کی اسٹریٹجی میں اور ان کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور نہ صرف حزب اللہ بلکہ آپ یمن کو دیکھیں, انصار اللہ کو دیکھیں, تو اگرچہ انصار اللہ پر اور یمن پر براہ راست امریکہ اور برطانیہ کے حملے ہو رہے ہیں, اور امریکہ بھی ایسے بم اور میزائل استعمال کر رہا ہے کہ جو عالمی قوانین بھی جن کی اجازت نہیں دیتے ہیں, یعنی ممنوع ہتھیار استعمال کر رہا ہے اور یمن والوں کو مار رہا ہے, لیکن اس کے باوجود انصار اللہ کا اور یمن کی فوج جو ہے, مسلح افواج جو ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک غزہ والوں کو, حتیٰ کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک راستے نہیں کھولے جائیں گے ان کے, تب تک ہمارے حملے اسرائیل پر اور تل ابیب پر جو ہیں وہ جاری رہیں گے. ابھی حال ہی میں آج ہی انہوں نے ایک میزائل جو ہے حملہ کیا ہے تل ابیب پر, اور مسلسل یمن کی طرف سے فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف حملے جو ہیں وہ جاری ہیں. اسی طرح عراق کی مثال لیں تو جتنے بھی استقامتی گروہ ہیں ان میں سے کوئی بھی فلسطین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹا ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ اب جذبہ جو ہے وہ ان کے اندر پایا جاتا ہے, اور اس کا اظہار جو ہے وہ کب کس وقت ہوگا یہ ظاہر ہے کہ موقع اور وقت کی نزاکت کو دیکھ کر ہی وہ کریں گے. جی
اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, ناظرین آپ کا شکریہ, عباس نقوی صاحب آپ کا شکریہ پروگرام میں تشریف لائے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان قبلہ اول کی آزادی کے لیے متحد ہوں تاکہ اس قبلہ اول کو صہیونی چنگل سے آزاد کرایا جائے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.